زمین میں فکر، جب تم اپنے نفس میں فکر کر لو تو اس زمین پر بھی نظر ڈالو جو تمہارا ٹھکانہ ہے، پھر اس کی نہروں، سمندروں، پہاڑوں اور کانوں میں فکر کرو، پھر آسمانوں کے ملکوت تک پہنچو۔ زمین میں اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے زمین کو فرش اور بستر بنایا، اس میں سڑکیں اور راستے بنائے، اسے نرم کیا تاکہ تم اس کے اطراف میں پھر سکو، اسے ساکن بنایا تاکہ وہ حرکت نہ کرے، اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑیں تاکہ وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے، پھر اسے اتنا وسیع کیا کہ لوگ اس کے اطراف میں پھرنے سے عاجز نظر آتے ہیں، خواہ ان کی عمریں کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہوں اور وہ کتنا ہی کیوں نہ گھومیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَالسَّمَاءِ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضِ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، پارہ نمبر 27، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 47 اور 48۔ اور ہم نے آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا اور ہم وسیع القدرت ہیں، اور ہم نے زمین کو فرش کے طور پر بنایا سو ہم اچھے بچھانے والے ہیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، پارہ نمبر 1، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 22، جس نے تمہارے لیے زمین کو بستر بنایا۔ هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها، پارہ نمبر 29، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 15، وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کر دیا سو تم اس کے راستوں میں چلو۔ قرآن کریم میں متعدد مواقع پر زمین کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ لوگ اس کے عجائبات میں فکر کریں اور یہ سوچیں کہ زندہ لوگ اس کی پشت پر رہتے ہیں اور مرنے کے بعد اس کے پیٹ میں آرام کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، الم نجعل الارض کفاتا واحیاء وامواتا، پارہ نمبر 29، رکوع نمبر 21، آیت نمبر 25، کیا ہم نے زمین کو زندوں اور مردوں کو سمیٹنے والا نہیں بنایا؟ پھر زمین پر اس پہلو سے بھی غور کرو کہ یہ بظاہر مردہ ہوتی ہے لیکن جب اس پر پانی پڑتا ہے تو یہ جی اٹھتی ہے اور طرح طرح کی سبزیاں اگاتی ہے، اس کے پیٹ سے عجیب و غریب کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں۔ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ نے سخت اور بلند و بالا پہاڑوں کے ذریعے زمین کو کس قدر مستحکم بنایا اور اس کے نیچے شیریں اور صاف ستھرے پانی کے چشمے رکھے اور نہریں نکالیں جو روئے زمین پر رواں دواں ہیں۔ خشک پتھروں کے نیچے سے نکلنے والے پانی کے ذریعے ہر جاندار اپنی پیاس بجھاتا ہے اور زندہ رہتا ہے، اس سے طرح طرح کے درخت اور سبزیاں پیدا ہوتی ہیں جیسے اناج، انگور، زیتون، کھجور اور انار وغیرہ۔ ہر پھل کا الگ ذائقہ اور جداگانہ شکل و صورت اور خوشبو، کھانے میں ایک دوسرے پر فضیلت رکھنے والے یہ انواع و اقسام کے میوے اور پھل پانی ہی کے باعث زمین کے سینے سے نکلتے ہیں۔ ان کی شکلیں دیکھو کتنی مختلف ہیں، ان کے ذائقے کتنے جدا جدا ہیں، ان کی خوشبوؤں پر نظر ڈالو کس قدر ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن یہ سب ایک ہی زمین سے نکلتے ہیں اور ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں۔ اگر تم یہ کہو کہ یہ اختلاف اس لیے ہے کہ ان پھلوں اور میووں کی گٹھلیاں اور بیج ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ہم کہیں گے کہ گٹھلی میں کھجوروں کے خوشے کہاں تھے اور گیہوں کے ایک دانے میں 7 بالیاں کب تھیں اور ہر بالی میں 100 دانے کب تھے۔ جنگلوں میں جا کر دیکھو، ہر جگہ کی زمین کا ظاہر و باطن یکساں نظر آتا ہے، ہر جگہ کا پانی ایک ہی قسم کا ہے، لیکن جب وہ خشک زمین پر پڑتا ہے تو عجیب و غریب چیزیں اس کے باطن سے باہر نکلتی ہیں، کسی کا رنگ کچھ ہوتا ہے اور کسی کا کچھ، ذائقے اور بو بھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ان میں بظاہر ایک جیسی نظر آنے والی سبزیاں ہوتی ہیں، پہلے تم ان سبزیوں کی کثرت اور ان کی اشکال کے اختلاف پر نظر ڈالو، پھر ان کے طبائع کے اختلاف اور صنائع کی کثرت پر غور کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حقیر سبزیوں میں کتنے زبردست منافع ودیت فرمائے ہیں۔ یہ سبزی غذا بہم پہنچاتی ہے، یہ طاقت اور توانائی فراہم کرتی ہے، یہ زندگی دیتی ہے، یہ ہلاک کرتی ہے، یہ بارد ہے، یہ ہار ہے، یہ معدے میں پہنچ کر رگوں کی جڑوں سے صفراوی مادہ باہر نکال دیتی ہے، یہ صفراوی مادہ پیدا کرتی ہے، یہ بلغم اور سوداوی مادہ ختم کرنے والی ہے، یہ سبزی ان دونوں مادوں کو جنم دیتی ہے، یہ خون صاف کرتی ہے، یہ خون بناتی ہے، یہ فرحت بخش ہے، یہ نیند لانے والی ہے، اس سے کمزوری لاحق ہوتی ہے۔ اللہ نے زمین کے جسم سے کوئی ذرہ کوئی تنکا ایسا پیدا نہیں فرمایا جس میں بے شمار منافع نہ ہوں، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ ان منافع پر پوری طرح مطلع ہو سکے۔ پھر ہر سبزی کے لیے کاشتکار کو عمل کے ایک مخصوص مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، مثلا کھجوروں میں نر و مادہ کا پانی ملایا جاتا ہے، انگوروں کو صاف کیا جاتا ہے، کھیتی کو خردرو گھاس کی آلودگی سے بچایا جاتا ہے، کسی کا بیج بویا جاتا ہے، کسی کی ٹہنیاں لگائی جاتی ہیں، کسی کی پود لگاتے ہیں۔ اگر ہم نباتات کی جنسوں کا اختلاف، ان کی قسمیں، منافع، احوال اور عجائبات بیان کرنے بیٹھ جائیں تو عمریں گزر جائیں اور بیان ختم نہ ہو، لیکن ہم صرف اسی بیان پر اکتفا کرتے ہیں، تم اس کی روشنی میں مزید عجائبات پر فکر کر سکتے ہو۔ جواہر اور معدنیات، زمین میں پہاڑ ہیں اور کانے ہیں، پہاڑوں میں سے سونے، چاندی، فیروزہ، لال وغیرہ جیسے نفیس جواہر نکلتے ہیں، ان میں سے بعض ہتھوڑوں سے پٹتے ہیں جیسے سونا، چاندی، تانبا، رنگ اور لوہا، اور بعض نہیں پٹتے جیسے فیروزہ اور لال وغیرہ۔ پھر یہی نہیں کہ اللہ نے پہاڑوں کے سینے میں جواہر پیدا کر دیے، بلکہ لوگوں کو ان کے نکالنے کا طریقہ بھی بتایا اور یہ بھی سکھلایا کہ انہیں کس طرح صاف کیا جائے اور کس طرح ان سے برتن، آلات، سکے اور زیورات بنائے جائیں۔ پھر معادن کو دیکھو، ان میں پٹرول، گندھک اور قیرہ ہیں، معدنیات میں سب سے ادنا نمک ہے، اس کی ضرورت کھانے میں ہوتی ہے، اگر کھانے میں نمک نہ ہو تو مرغن غذائیں بیکار ہو جائیں اور کوئی کھانے کا نام نہ لے، بلکہ اگر کسی شہر میں نمک نہ رہے تو لوگ مرنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت واسعہ پر نظر کرو کہ بعض زمینوں کے جواہر شوریدہ بنائیں، ان میں بارش کا صاف پانی جمع ہوتا ہے اور ان شوریدہ جواہر سے مل کر نمک بنتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی شخص تنہا کسی چیز میں ملائے بغیر ایک تولہ نمک کھا لے۔ نمک صرف کھانے کی اصلاح کے لیے بنایا، غرض یہ ہے کہ کوئی جماد، کوئی حیوان، کوئی نبات ایسی نہیں ہے جس میں ایک یا ایک سے زائد حکمتیں نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بیکار نہیں بنائی، نہ کسی چیز کو لہو اور لعاب کے طور پر پیدا کیا، بلکہ تمام مخلوق حق کے ساتھ اسی طرح پیدا ہوئی ہے جس طرح اسے پیدا ہونا چاہیے تھا، اور جس طرح پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت کے شایان شان ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین ما خلقناہما الا بالحق، پارہ نمبر 25، رکوع نمبر 15، آیت نمبر 38، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو اس طور پر نہیں بنایا کہ ہم فیلے عبس کرنے والے ہوں، ہم نے ان دونوں کو کسی حکمت ہی سے بنایا ہے۔ حیوانات، حیوانات بھی اللہ تعالیٰ کی زبردست نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں، ان کی بے شمار قسمیں ہیں، بعض ہوا میں اڑتے ہیں، بعض زمین پر چلتے ہیں، پھر زمین پر چلنے والے جانوروں کی بھی متعدد قسمیں ہیں، بعض جانور دو پاؤں پر چلتے ہیں، بعض چار پر، بعض دس پر، اور بعض سو ٹانگوں پر چلتے ہیں، جیسا کہ بہت سے حشرات الارض میں اس طرح کے جانوروں کے چلنے کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ پھر منافع، اشکال، اخلاق اور صورتوں کے اعتبار سے بھی بے شمار جانور ایک دوسرے سے مختلف نظر آتے ہیں، فضا میں منڈلانے والے پرندوں، خشکی کے وحشی درندوں اور گھروں میں پائے جانے والے جانوروں کو دیکھو، تم ان میں ایسے عجائبات کا مشاہدہ کرو گے کہ ان کی موجودگی میں خالق کائنات کی قدرت اور حکمت سے منکر نہیں ہو سکتے، اور یہ عجائبات اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اگر ہم مچھر مچھر، چونٹی، مکھی اور مکڑی کے عجائبات بیان کرنے لگیں تو یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہو۔ یہ ننھے منھے جانور ہیں، مگر تم رات دن دیکھتے ہو کہ یہ جانور اپنے عجز اور بے کسی کے باوجود گھر بھی تعمیر کرتے ہیں، غذائی مواد بھی جمع کرتے ہیں، اپنی مادہ سے الفت کا اظہار بھی کرتے ہیں اور اس کے تقاضے بھی پورے کرتے ہیں۔ ان کے گھر دیکھو کس قدر مہارت اور خوش سلیقگی سے بنائے جاتے ہیں، گویا کسی انجینئر نے مقررہ نقشے کے مطابق تعمیر کیے ہوں۔ اپنی ضرورت کی تمام چیزوں کی طرف وہ کسی خارجی رہنمائی اور ہدایت کے بغیر متوجہ ہو جاتے ہیں، انہیں حاصل کرتے ہیں۔ مکڑی کے حال پر نظر ڈالو، وہ اپنا گھر نہر کے کنارے پر بناتی ہے۔ پہلے وہ ایک ہاتھ لمبی جگہ خالی جگہ تلاش کرتی ہے اور اسی خالی جگہ میں اپنے تار بچھاتی ہے۔ ایک جانب سے اپنی تعمیر کا آغاز اپنے منہ کے لعاب پھینک کر کرتی ہے، یہی لعاب دھاگے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ وہ یہ دھاگا دوسری جانب لے جا کر کسی چیز پر چپکا دیتی ہے اور اسی طرح لعاب سے دھاگے کی لکیر بناتی ہوئی اس جانب بڑھتی ہے جہاں سے آغاز کیا تھا۔ یہ عمل کئی بار کرتی ہے، دو دھاگوں کے درمیان مناسب فاصلہ برقرار رکھتی ہے۔ جب دونوں جانب کے سرے مضبوط ہو جاتے ہیں اور دھاگے تانے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، تب بانے میں مصروف ہوتی ہے اور بانے کو تانے پر رکھتی ہے۔ جہاں جہاں بانے کا تار تانے کے تار سے ملتا ہے، وہاں وہاں گرہ لگا دیتی ہے۔ اس میں بھی تناسب اور مہند سانہ اصولوں کی رعایت کرتی ہے۔ بالآخر اس کی یہ جدوجہد ایک جال کی صورت اختیار کر لیتی ہے، جس میں مچھر، مکھی وغیرہ، چھوٹے چھوٹے اڑنے والے کیڑے مکوڑے آسانی سے پھنس جاتے ہیں۔ اس عمل سے فارغ ہونے کے بعد وہ ایک ایسے کونے میں چھپ کر بیٹھ جاتی ہے جہاں سے وہ اپنے شکار پر نظر رکھ سکے اور شکار اسے نہ دیکھ پائے۔ جب کوئی شکار جال میں پھنستا ہے تو وہ تیزی سے اس کی طرف دوڑتی ہے اور اسے کھا لیتی ہے۔ اگر اس طرح شکار کرنے سے تھک جاتی ہے تو اپنے لیے دیوار کا کوئی گوشہ تلاش کرتی ہے اور اس گوشے کے دونوں جانب ایک تار کھینچ دیتی ہے، پھر اس میں ایک دھاگا نیچے کی جانب لٹکا کر خود اس میں لٹک جاتی ہے اور کسی مکھی مچھر کی منتظر رہتی ہے کہ وہ ادھر سے گزرے اور اسے اس دھاگے میں قید کر لے جو نیچے لٹکا ہوا ہے اور اسے اپنی خوراک بنا لے۔ بہرحال کوئی چھوٹا یا بڑا جانور ایسا نہیں ہے جس میں ناقابل شمار عجائبات نہ ہوں۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مکڑی نے شکار کرنے کا یہ فن خود بخود سیکھا ہے، یا وہ خود بخود وجود پذیر ہو گیا ہے، یا کسی آدمی نے اسے اس فن کی تعلیم دی ہے اور اس طریقے کی طرف رہنمائی کی ہے؟ ہر صاحب بصیرت جانتا ہے کہ یہ ننھی مکڑی نہایت عاجز اور کمزور و بے کس ہے۔ اس مکڑی ہی پر کیا موقوف ہے، بلکہ ہاتھی جو اپنے تن و توش میں پہاڑ جیسا عظیم ہے اور دوسرے جانوروں سے بلند ہے، عجز و ضعف میں مکڑی سے کم نہیں ہے۔ کیا مکڑی کی یہ مہارت اور شکار کرنے کا یہ فن اس عظیم قادر مطلق کی گواہی نہیں دیتا جس نے اسے یہ فن سکھلایا ہے اور اپنی غذا حاصل کرنے کے طریقے کی طرف رہنمائی کی ہے اور اسے قدرت بخشی ہے؟ عقلمند انسان اس ننھے جانور سے وہ سبق حاصل کرتا ہے جو بڑے جانوروں سے حاصل نہیں کر پاتا۔ اسی جانور کے عجائبات میں اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، باقی جانوروں تک وہ اپنے فکر کا دائرہ وسیع نہیں کر پاتا۔ فکر کا یہ پہلو بھی بڑا وسیع ہے، اس لیے کہ حیوانات اپنی اشکال، اخلاق اور طبائع کے لحاظ سے بے شمار ہیں۔ اصل میں ان سے حیرت اس لیے نہیں ہوتی کہ اکثر نظر آتے ہیں اور کثرت مشاہدہ کے باعث دل ان سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ البتہ جب کسی شخص کی نظر کسی نامانوس اور عجیب و غریب جانور پر پڑتی ہے تو حیرت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سبحان اللہ، کس قدر عجیب جانور ہے، دور دور کیوں جائیے، خود انسان کس قدر حیرتناک حیوان ہے، لیکن وہ خود اپنے آپ پر حیرت نہیں کرتا۔ بہرحال جانوروں میں فکر کا یہ انداز ہونا چاہیے کہ ان کی شکلوں اور صورتوں پر نظر ڈالیے، پھر ان کے منافع اور فوائد میں غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے چمڑوں، بالوں اور اون میں بے شمار فوائد رکھ چھوڑے ہیں، جن میں سے ایک اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ ان چیزوں سے انسان اپنا لباس اور سفر و حضر میں اپنا مکان بناتا ہے، کھانے پینے کے برتن وضع کرتا ہے، اپنے پاؤں کے لیے حفاظتی موزے تیار کرتا ہے، ان کا دودھ اور گوشت بطور غذا استعمال کرتا ہے۔ ان میں سے بعض جانور ایسے بھی ہیں جو سواری کے کام آتے ہیں، بعض بوجھ اٹھاتے ہیں اور دور دراز کے جنگلوں اور صحراؤں کی مسافت طے کرتے ہیں۔ دیکھنے والوں کو ان کی تخلیق سے جس قدر بھی حیرت ہو کم ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس علم سے پیدا کیا ہے جو ان کے منافع کو پہلے ہی سے جامع تھا۔ پاک ہے وہ ذات جس کے علم میں تمام امور کسی تفکر، تامل اور تدبر کے بغیر اور کسی وزیر یا مشیر سے مشورہ حاصل کیے بغیر واضح ہیں۔ وہ نہایت حکمت والا اور نہایت قدرت والا اور نہایت علم والا ہے، جس نے اپنے عارفین کے دلوں میں ادنا مخلوق کے مشاہدے سے اپنی توحید کی شہادت القا کی۔ مخلوق کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ اس کی قدرت و قہر کا یقین کریں، اس کی ربوبیت کا اقرار کریں اور اس کی عظمت و جلالت کی معرفت سے اپنے عجز کے مترف ہوں۔ کون ہے جو اس کی ثنا کا احاطہ کر سکتا ہے؟ وہ ایسا ہے جیسا کہ خود اس نے اپنی تعریف کی ہے۔ ہماری معرفت کی انتہا تو یہی ہے کہ ہم اس کی معرفت سے اپنے عجز کا اعتراف کریں۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی ہدایت، اپنے کرم و احسان سے نوازے۔ وسیع اور گہرے سمندر۔ زمین کے چاروں طرف پھیلے ہوئے وسیع اور گہرے سمندر بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں۔ تمہیں جتنی زمین خشک نظر آتی ہے اور جس قدر پہاڑ حد نظر تک پھیلے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، وہ وسیع تر سمندروں کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے دور تک پھیلے ہوئے کسی سمندر میں کوئی مختصر جزیرہ۔ جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الارض فی البحر کالاسطبل فی الارض، زمین میں سمندر میں زمین ایسی ہے جیسے زمین میں استبل۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ اس روایت کی سند مجھے نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ استبل کو زمین سے کیا نسبت ہے، اسی پر زمین کو سمندر کے مقابلے میں قیاس کر لو۔ تم نے زمین کے عجائبات کا مشاہدہ کیا ہے، اب سمندر کے عجائبات میں فکر کرو۔ سمندر میں حیوانات اور جواہرات کی جس قدر عجائبات ہیں وہ زمین کے عجائبات سے کہیں زیادہ ہیں، جس طرح سمندر کی وسعت زمین سے کہیں زیادہ ہے۔ اسی وسعت کی وجہ سے سمندر میں اتنے بڑے بڑے جانور ہیں کہ اگر ان کی پشت پانی کی سطح سے اونچی ہو تو تم یہ سمجھو کہ شاید یہ کوئی جزیرہ ہے، اور اسی مغالطے میں اس پر لنگر انداز ہو جاؤ۔ اور یہ صرف تصوراتی مفروضہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں ایسے حادثات ہو چکے ہیں کہ لوگ جزیرہ دیکھ کر اتر پڑے، اور جب وہاں آگ جلائی گئی تو جزیرے نے حرکت شروع کر دی۔ اس وقت معلوم ہوا کہ ہم خشکی پر نہیں ہیں، بلکہ کسی عظیم الجثہ جانور کی پشت پر سوار ہیں۔ خشکی پر کوئی حیوان بشمول انسان ایسا نہیں ہے جس کی نظیر سمندر میں نہ ہو، اس کے برعکس اس میں بے شمار ایسے حیوانات ہیں جن کی نظیر خشکی پر نہیں ملتی۔ ان کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، خاص طور پر ان لوگوں نے بڑی ضخیم کتابیں لکھی ہیں جنہوں نے سمندر کے سینے پر سفر کیا اور اس کے عجائبات کی جستجو کی۔ سمندر کی ایک چھوٹی سی پیداوار موتی ہی پر نظر ڈالو، یہ پانی کے نیچے سیپی میں پیدا ہوتا ہے اور اسی میں رہ کر گول شکل اختیار کرتا ہے۔ مونگے کو دیکھو، یہ کیسے پانی کے نیچے پتھر کے اندر سے نکلتا ہے، دیکھنے میں ایک سبزہ لگتا ہے جس نے پتھر کے پہلو سے سر نکالا ہو۔ اس کے علاوہ امبر اور اسی جیسی بے شمار نفیس چیزیں ہیں جنہیں سمندر کی لہریں کنارے پر ڈالتی ہیں یا وہ سمندر کی تہوں سے نکالی جاتی ہیں۔ کشتیوں کے عجائبات پر غور کرو، اللہ تعالیٰ نے پانی کے سینے پر انہیں کس طرح ٹھہرایا ہے۔ مال و دولت کے طالب، تجارت پیشہ اور سیاحت کرنے والے ان کے ذریعے دور دراز کے ملکوں کا سفر کرتے ہیں۔ دیکھو، اس نے پہلے کشتیوں کو مسخر کیا کہ وہ لوگوں کا بوجھ اٹھائیں، پھر ہواؤں کو حکم دیا کہ وہ کشتیوں کو ہنکائیں، ملاحوں کو ہواؤں کی معرفت دی کہ وہ کس رخ کو کب اور کیسے چلتی ہیں اور ان کی سواری کے لیے کون سی ہوا مفید اور کون سی نقصان دہ ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ سمندر کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے جس قدر عجائبات ہیں وہ زخیم ترین جلدوں میں بھی نہیں سما سکتے۔ سب سے زیادہ حیرت انگیز چیز وہ ہے جو سب سے زیادہ ظاہر ہے، یعنی پانی کا وہ قطرہ جو ایک رقیق سیال اور شفاف جسم رکھتا ہے۔ اس کا جسم سمندر کے لامحدود اجزاء کا ایک لا ینفک جز نظر آتا ہے، لیکن اس میں جدا ہونے کی صلاحیت بھی ہے۔ جب دل چاہے اسے الگ کر لو، گویا وہ کبھی متصل ہی نہیں تھا۔ اس میں اتصال اور انفصال دونوں کی صلاحیت ہے۔ دنیا میں حیوانات اور نباتات کی جنس سے جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کی حیات کا دار و مدار پانی پر ہے۔ چنانچہ اگر کسی شخص کو پیاس لگے اور اسے پانی نہ دیا جائے تو وہ ایک گھونٹ پانی پر زمین کے تمام خزانے قربان کر دے، بشرطیے کہ وہ ان کا مالک ہو۔ پھر اگر کسی شخص کو پانی مل جائے لیکن پیشاب کے ذریعے اسے باہر نکالنے کی راہ مسدود ہو جائے، تو وہ شخص اپنا تمام زر و مال اس نجس پانی کے اخراج کی خاطر خرچ کر ڈالے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ مال و دولت اور ہیرے و جواہرات کو بڑا سمجھتے ہیں اور پانی کے اس قطرے کو بڑا نہیں سمجھتے، جو اگر نصیب نہ ہو تو آدمی اپنا تمام مال خرچ کر دے اور نصیب ہونے کے بعد باہر نکلے تب بھی اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دے۔ نہروں، کنوؤں اور سمندروں میں فکر کرو، ان میں فکر کی بڑی گنجائش ہے۔ یہ تمام چیزیں روشن دلائل اور واضح نشانیاں ہیں جو زبان حال سے اپنے خالق کی عظمت، اس کے کمال حکمت اور قدرت کا اعلان کرتی ہیں۔ پانی کی لہروں کا شور اہل دل کے لیے مسحور کن اور دل آویز نغموں سے کم نہیں۔ یہ لہریں ہر صاحب دل کو دعوت فکر دیتی ہیں اور کہتی ہیں، ہمیں دیکھو، ہماری صورت ترکیب، منافع، صفات اور اختلاف احوال پر نظر ڈالو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم خود بخود وجود میں آ گئے ہیں یا ہمیں ہمارے ہی جیسے کسی وجود نے جنم دیا ہے؟ کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ جہاں بھی چار حرف لکھے ہوئے دیکھے یہ یقین کر لیتے ہو کہ یہ کسی آدمی کی قدرت اور صنعت کا مظہر ہیں، لیکن میرے چہرے پر جو عجائبات تحریر ہیں انہیں دیکھ کر کیوں یقین نہیں کرتے انہیں بھی کسی قلم نے لکھا ہے، اور وہ قلم ایسا نہیں ہے کہ آنکھوں سے نظر آ جائے۔ اس کا لکھنے والا، لکھنے کی حرکت اور موقع تحریر نظر نہیں آتا۔ پھر کیا بات ہے کہ تم ایک لفظ دیکھ کر اس کے کاتب کی تعریف کرتے ہو اور خط الہی سے بکھرے ہوئے یہ بے شمار الفاظ تمہیں ان کے کاتب کی عظمت کے اعتراف پر کیوں مجبور نہیں کرتے؟ نطفہ سما و قلب رکھنے والوں سے کہتا ہے، ان لوگوں سے نہیں کہتا جو کانوں سے محروم ہیں، کہ میرے بارے میں اس طرح سوچو کہ میں خون میں ڈوبا ہوا ایک قطرہ ہوں۔ اچانک نقش و نگار بننے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی نقاش تیری آنکھیں، بھویں، پیشانی، رخسار اور ہونٹ بناتا ہے۔ پھر تمام نقوش بتدریج بنتے چلے جاتے ہیں، حالانکہ نہ نطفے کے اندر کوئی نقاش موجود ہوتا ہے اور نہ باہر کسی نقاش کا وجود ہوتا ہے۔ نہ ان نقوش کی خبر ماں کو ہوتی ہے، نہ باپ کو، نہ نطفے کو اور نہ رحم کو۔ کیا یہ نقاش اس نقاش سے زیادہ حیرت انگیز نہیں ہے جو قلم سے نقوش بناتا ہے؟ اگر تم وہ نقوش ایک دو بار اچھی طرح دیکھ لو تو خود سیکھ جاؤ اور ایسے ہی نقوش تم بھی بنانے لگو۔ لیکن کیا تم وہ نقوش بنا سکتے ہو جو رحم کے اندر بنتے ہیں؟ اگر اس کا جواب نفی میں ہو، اور یقیناً نفی میں ہونا چاہیے، تو آخر تم یہ اعتراف کیوں نہیں کرتے کہ نطفے کا نقاش، سانے اور مصور اپنی نظیر نہیں رکھتا؟ اس کائنات کا ماہر سے ماہر، بڑے سے بڑا نقاش بھی اس نقاش نقاش ازل کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا. جس طرح دونوں فاعلوں میں انتہائی بعد اور فرق ہے، اسی طرح دونوں فعلوں میں بھی زبردست فرق ہے. اگر تم ان امور پر تعجب نہیں کرتے تو تمہیں اپنے تعجب نہ کرنے پر ضرور تعجب کرنا چاہیے. یہ بات سب سے زیادہ تعجب کی ہے جس ذات نے اس وضوح اور کشف کے باوجود تیری بصیرت پر غفلت کا پردہ ڈال دیا. وہ اس قابل ہے کہ تو اس کی حکمت و قدرت پر تعجب کرے. پاک ہے وہ ذات جس نے بعض لوگوں کو ہدایت سے نوازا اور بعض لوگوں کو گمراہ کیا، بعض کو سعادت عطا کی اور بعض کی قسمت میں بدبختی لکھی، جس نے اپنے احباب کی بصیرتیں روشن کیں اور انہوں نے عالم کے تمام ذرات اور اجزاء میں اس کا مشاہدہ کیا، اور جس نے اپنے دشمنوں کے دلوں کو اندھا کیا اور اپنی عزت و جلالت کے ساتھ ان سے مخفی رہا. اسی کے لیے خلق و امر، لطف، فضل اور احسان ہے. اسی کے لیے قہر اور غضب اور جلال ہے. نہ کوئی اس کے حکم کو رد کرنے والا ہے اور نہ اس کے فیصلے کو ٹالنے والا ہے. فضا میں محبوس ہوائے لطیف، آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری ہوئی لطیف ہوا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نشانی ہے. جب ہوا چلتی ہے تو نہ تم اسے ہاتھ لگا سکتے ہو اور نہ اس کو مجسم شکل میں سما سکتے ہو. ہوا کی مثال سمندر کی سی ہے. جس طرح آبی جانور سمندر میں تیرتے پھرتے ہیں، اسی طرح بے شمار پرندے اپنے پروں اور بازوؤں کی مدد سے ہوا کے دوش پر اڑتے نظر آتے ہیں. جب ہوائیں چلتی ہیں تو سمندر میں مد و جزر پیدا ہوتا ہے اور لہریں بے چین ہو کر اپنا سر پٹکتی ہیں. اسی طرح تیز ہواؤں کی گردش سے اس فضائے آسمانی میں بھی تموج ہوتا ہے. اللہ تعالی ہوا کو حرکت دے کر رحمت کا سبب بھی بنا دیتا ہے، یعنی وہ بادلوں کو ہنکاتی ہے اور پیاسی زمین پر بارش برساتی ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، پارہ نمبر 14، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 22. اور ہم ہی ہواؤں کو بھیجتے ہیں جو کہ بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہے. اسی طرح یہ ہوا حیوانات اور نباتات کی زندگی کا سبب ہوتی ہے اور وہ جب چاہتا ہے اس ہوا کو عذاب بنا دیتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کی نافرمانی کے مرتکب ہوتے ہیں. چنانچہ فرمایا اِنَّ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مَنْقَعُودٍ، پارہ نمبر 27، رکو نمبر 8، آیت نمبر 19 اور 20. ہم نے ان پر ایک تند ہوا بھیجی ایک نحوست کے دن میں. وہ ہوا لوگوں کو اس طرح اکھاڑتی ہے گویا وہ اکھڑے ہوئے کھجوروں کے تنے ہوں. ہوا لطیف بھی ہے اور شدید بھی. تم اس کی لطافت اور شدت کا اس طرح مشاہدہ کر سکتے ہو کہ اگر کسی مشکیزے میں ہوا بھر کر دریا میں ڈال دو اور یہ کوشش کرو کہ وہ مشکیزہ ڈوب جائے تو یہ ممکن نہیں ہوگا، خواہ اسے ڈبونے کے لیے کتنا ہی طاقتور شخص اپنی تمام تر قوت کیوں نہ صرف کر دے. اس کے برعکس اگر تم لوہے کا کوئی ٹکڑا پانی کی سطح پر رکھو تو وہ فوراً تہ میں چلا جائے. غور کرو کہ ہوا اپنی نزاکت اور لطافت کے باوجود پانی کی شدت سے کس طرح مقابلہ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کی یہی حکمت ہے جس کے باعث کشتیاں پانی کی سطح پر ٹھہری رہتی ہیں اور اپنے تمام تر بوجھ کے باوجود ڈوبتی نہیں ہیں. یہ مشکیزے اور کشتی ہی پر کیا موقوف ہے، ہر کھوکھلی چیز کا جس میں ہوا بھر جائے یہی حال ہے، کیونکہ ہوا میں پانی سے روکنے کی قوت ہے. اسی ہوا کی قوت کے سہارے بھاری بھرکم کشتی اپنی قوت اور صلابت کے ساتھ پانی کی سطح پر برقرار رہتی ہے، جیسے کوئی شخص کنویں میں گر جائے اور ایک ایسے آدمی کا دامن تھامے رہے جو اس میں گرنے سے خود کو اس کے بوجھ کے ساتھ بچا سکتا ہو. ظاہر ہے ایسا شخص ڈوبتا نہیں ہے. پاک ہے وہ ذات جس نے ہماری کشتی کو لطیف ہوا پر معلق کیا. نہ دونوں میں نظر آنے والا کوئی رابطہ ہے اور نہ کوئی گرا ہے. اس کے بعد فضا کے عجائبات پر نظر ڈالو، اس میں بادل منڈلاتے ہیں، بادلوں میں بجلیاں چمکتی کڑکتی ہیں، بارشیں برستی ہیں، شبنم پڑتی ہے اور برف گرتی ہے، یہ سب آسمان اور زمین کے درمیان رونما ہونے والے عجائبات ہیں۔ قرآن کریم نے اس آیت میں بطور اجمال اس کی طرف اشارہ کیا ہے، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، پارہ نمبر 25، رکوع نمبر 15، آیت نمبر 38، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اس کو اس طور پر نہیں بنایا کہ ہم فعل عبث کرنے والے ہوں۔ پھر اس کی تفصیل مختلف مواقع پر فرمائی، چنانچہ ایک جگہ ارشاد فرمایا، والسحاب المسخر بین السماء والارض، پارہ نمبر 2، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 164، اور ابر میں جو آسمان و زمین کے درمیان مقید رہتا ہے۔ دوسری بے شمار آیات میں رعد، برق، بادل اور بارش کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر ان تمام امور میں فکر نہیں کر سکتے تو صرف بارش ہی میں فکر کر لو جس کا تم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہو، اور بجلی کی کڑک پر غور کرو جسے تم اپنے کانوں سے سنتے ہو۔ ان دونوں چیزوں کی معرفت تو بہائم کو بھی حاصل ہے، تمہیں تو عالم بہائم سے اٹھ کر عالم ملائے اعلیٰ تک پہنچنا چاہیے۔ تم نے اپنی کھلی آنکھوں سے ان چیزوں کو کے ظاہر کو دیکھا ہے، اب ذرا ظاہر کی آنکھیں بند کرو اور باطن کی آنکھیں کھول کر ان چیزوں کے عجائب دیکھو اور ان کے اسرار پر غور کرو۔ یہ بھی ایک طویل باب ہے جس میں تم اپنے فکر کا دائرہ دور تک وسیع کر سکتے ہو، اگرچہ احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ دیکھو گھنا سیاہ بادل کس طرح اچانک صاف فضا میں شامل ہو جاتا ہے، اللہ تعالی جب چاہتا ہے اور جہاں چاہتا ہے اسے پیدا کر دیتا ہے۔ پھر یہ دیکھو کہ بادل اپنی نرمی کے باوجود پانی کا بوجھ اٹھائے ادھر سے ادھر دوڑتا ہے اور اس وقت تک آسمان کی فضاؤں میں گردش کرتا رہتا ہے جب تک اللہ تعالی اسے یہ حکم نہیں دیتا کہ وہ اپنا مشکیزہ خالی کر دے۔ پھر وہ اپنے قطرات اس قدر ڈیلتا ہے جس قدر اللہ اس کی اجازت دیتا ہے، اور اسی شکل میں گراتا ہے جس شکل میں اللہ کی مرضی ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ بادل زمین پر پانی برساتا ہے اور اپنے قطرات انڈیلتا ہے، اگرچہ یہ قطرات مسلسل ہوتے ہیں لیکن ہر قطرہ اپنی جگہ الگ ہوتا ہے، مجال نہیں کہ ایک قطرہ دوسرے قطرے سے مل جائے۔ ہر قطرہ اسی راستے سے زمین پر پہنچتا ہے جو اس کے لیے متعین کر دیا گیا ہے، مجال نہیں کہ وہ راستے سے ہٹ جائے یا متاخر پر مقدم یا متقدم پر متاخر ہو جائے۔ اگر اولین و آخرین کے تمام لوگ جمع ہو کر بارش کا ایک قطرہ پیدا کرنے کی کوشش کریں، یا وہ ایک شہر میں پڑنے والے قطرات کی صحیح تعداد بیان کرنے کے درپے ہوں، تو انہیں ناکامی کے سوا کچھ ہاتھ نہ لگے۔ ان کی صحیح تعداد وہی جانتا ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ پھر ہر قطرہ ایک مخصوص قطع زمین کے لیے متعین کیا گیا ہے اور اسی پر پڑتا ہے اور اسی کے استعمال میں آتا ہے جس کے لیے وہ زمین پر اتارا گیا ہے، خواہ وہ کوئی جانور ہو یا انسان، پرندہ ہو یا درندہ، ہر قطرہ پر حظ الہی سے اس جانور یا کیڑے مکوڑے کا نام لکھا جاتا ہے جس کے لیے وہ برسا ہے، اگرچہ ظاہر کی آنکھوں سے وہ تحریر نظر نہیں آتی لیکن اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ یہ قطرہ فلاں کیڑے کا رزق ہے جو فلاں پہاڑ کے فلاں گوشے میں پڑا ہوا ہے، جب اسے پیاس لگے گی تو یہ قطرہ اس کے پاس پہنچے گا اور اس کی پیاس دور کر دے گا۔ یہ تو پانی کے ان قطرات کی باتیں ہیں جو زمین پر گرتے ہیں، یہاں ان کا ذکر نہیں جو فضائی آسمان میں منجمد ہو جاتے ہیں اور برف یا اولے کی صورت میں زمین کا رخ کرتے ہیں اور زمین پر ایسے بچھ جاتے ہیں جیسے سفید دھنی ہوئی روئی پھیلی ہو۔ برف اور اولوں میں بھی بے شمار عجائبات ہیں، یہ سب کچھ جبار قادر کا فضل اور خلاق قاہر کا قہر ہے۔ مخلوق میں کسی کو اس میں کوئی دخل ہے نہ شرکت، بلکہ مومن بندوں کے لیے خشوع و خضوع اور اس کے جلال عظمت کے آگے سرنگوں کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، اور جو اس کی عظمت کے منکر ہیں ان کے لیے بھی اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ وہ حقیقت اسباب پر مطلع ہوئے بغیر محض اندازے سے کچھ کہیں۔ چنانچہ فریب خوردہ جاہل کہا کرتا ہے کہ بارش اس لیے نازل ہوتی ہے کہ یہ طبعاً ثقیل ہے، یہی بارش کا سبب ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک ایسی معرفت ہے جو اس پر منکشف ہوئی ہے، اس معرفت کے انکشاف پر وہ اتراتا ہے۔ اگر کوئی اسے پوچھ بیٹھے کہ طبع کیا چیز ہے، طبع کو کس نے پیدا کیا، اور وہ کون ہے جس نے پانی کی طبع کو ثقیل بنایا اور اس کے باوجود وہ درخت درختوں کی جڑوں میں ڈالنے سے ان کی شاخوں تک پہنچ جاتا ہے، بھلا یہ ثقیل چیز اوپر سے نیچے کیسے اتری اور نیچے سے اوپر کیسے چڑھی، درختوں کی شاخوں اور تنوں میں جذب ہو کر اور اس طرح اوپر چڑھتی ہے کہ آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتی، اور درخت کے ہر ہر جز میں سرایت کر جاتی ہے، ہر ہر پتے کو غذا فراہم کرتی ہے اور ان رگوں میں سے گزرتی ہے جو بال سے زیادہ باریک ہیں۔ پانی پہلے بڑی رگ میں جاتا ہے جو پتے کی جڑ ہے، پھر اس بڑی رگ سے جو تمام پتے کے طول میں پھیلی ہوئی ہے ارد گرد کی چھوٹی چھوٹی رگوں میں منتقل ہوتا ہے، گویا بڑی رگ نہر کی مانند ہے اور چھوٹی رگیں ندیوں کی طرح ہیں، ان ندیوں سے نالے اور نالیاں پھوٹتی ہیں، اور نالیوں سے مکڑی کے جالے جیسے باریک دھاگے نکلتے ہیں جو آنکھ سے نظر نہیں آتے۔ اسی طرح یہ پانی لمبے چوڑے درخت کے تمام پتوں میں اور ہر پتے کے تمام اطراف میں پھیل جاتا ہے، اسے بڑھاتا ہے، سرسبز و شاداب کرتا ہے، اس کی تراوت اور شادابی باقی رکھتا ہے۔ پتوں کی طرح یہ پانی پھلوں اور میووں میں سرایت کرتا ہے۔ اس غافل سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر پانی اپنے ثقل کے باعث زمین کی طرف حرکت کرتا ہے تو اوپر کی طرف کس لیے حرکت کرتا ہے؟ اگر وہ یہ کہے کہ اوپر کی طرف ایک قوت جاذبہ ہے جو پانی کو نیچے سے اوپر کی طرف جذب کرتی ہے، تو اسے پوچھا جائے کہ آخر وہ قوت کون سی ہے جس نے جاذب کو مسخر کیا؟ اگر انتہا میں معاملہ اللہ تعالی پر ختم ہو، جو سماوات والارض کا حقیقی خالق اور سماوات و ارض کا حقیقی خالق اور ملک و ملکوت کا جبار ہے، تو ابتدا ہی میں تمام معاملات اس پر کیوں محول نہیں کیے جاتے؟ صحیح بات یہ ہے کہ جاہل جہاں پہنچ کر ٹھہرتا ہے وہاں سے عاقل اپنی ابتدا کرتا ہے۔ آسمان و زمین کے ملکوت اور کواکب اصل یہی چیزیں ہیں۔ جس شخص کو تمام باتیں معلوم ہوں اور آسمانوں کے عجائبات کا علم نہ ہو، اسے گویا کچھ معلوم نہیں ہے۔ زمین، سمندر، ہوا اور آسمانوں کے علاوہ تمام اجسام آسمانوں کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے سمندر کا ایک قطرہ، بلکہ اس سے بھی کم۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور ستاروں کا معاملہ اپنی کتاب عظیم میں کتنا عظیم بیان کیا ہے۔ اس میں کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس میں متعدد مواقع پر آسمانوں کے ملکوت کا بیان نہایت شاندار طریقے پر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مواقع پر ان کی قسمیں کھائی ہیں۔ والسماء ذات البروج، پارہ نمبر 30، رکوع نمبر 10، آیت نمبر 1، قسم ہے برجوں والے آسمان کی۔ والسماء والطارق، پارہ نمبر 30، رکوع نمبر 11، آیت نمبر 1، قسم ہے آسمان کی اور اس چیز کی جو رات میں نمودار ہونے والی ہے۔ والسماء ذات الحبک، پارہ نمبر 26، رکوع نمبر 18، آیت نمبر 7، قسم ہے آسمان کی جس میں راستے ہیں۔ والسماء وما بناها، پارہ نمبر 30، رکوع نمبر 16، آیت نمبر 5، اور قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا۔ والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها، پارہ نمبر 30، رکوع نمبر 16، آیت نمبر 1-2 تک، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی اور چاند کی جب سورج سے پیچھے آئے۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، پارہ نمبر 30، رکوع نمبر 16، آیت نمبر 5، تو میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے کو ہٹنے لگتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں اور اپنے مطالع میں جا چھپتے ہیں۔ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى، پارہ نمبر 27، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 1، قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہونے لگے، فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، پارہ نمبر 27، رکوع نمبر 16، آیت نمبر 75 اور 76، سو میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے چھپنے کی، اور اگر تم غور کرو تو یہ ایک بڑی قسم ہے۔ گزشتہ صفحات میں تم نے ناپاک نطفے کے عجائبات پڑھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم نہیں کھائی، حالانکہ اس کے عجائب بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ اس سے اندازہ لگا لو کہ جس چیز کی اللہ نے قسم کھائی ہے اس کے عجائب کیا کچھ ہوں گے۔ آسمانوں کا یہ عجوبہ بھی کچھ کم نہیں کہ تمام مخلوق کا رزق آسمان میں ہے، جیسا کہ فرمایا، وَفِ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ، پارہ نمبر 26، رکوع نمبر 18، آیت نمبر 22، اور تمہارا رزق اور جو کچھ تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے۔ جو لوگ آسمانوں کی فکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں ان کی تعریف فرمائی ہے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پارہ نمبر 26، رکوع نمبر 11، آیت نمبر 191، اور آسمانوں اور زمین کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں۔ اس آیت کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَيْلٌ لِّمَن قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ ثُمَّ مَسَحَ بِهَا سُبْلَتَ، بڑی خرابی ہے اس شخص کے لیے جو یہ آیت پڑھے اور اپنی مونچھوں کو تاؤ دے کر گزر جائے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، یعنی اس میں فکر کیے بغیر آگے بڑھ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اعراض کرنے والوں کی مذمت کی ہے، فرمایا، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 32، اور ہم نے آسمان کو چھت کی طرح بنایا جو محفوظ ہے، اور یہ لوگ آسمان کی نشانیوں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ اول تو آسمان کو زمین اور اس کے خشک و تر حصوں، دریاؤں، سمندروں اور پہاڑوں سے ادنا درجے کی بھی نسبت نہیں ہے۔ دوسرے، زمین عنقریب فنا ہونے والی ہے، جبکہ آسمان اپنی جگہ محکم رہے گا اور اس وقت تک تغیر سے محفوظ رہے گا جب تک کہ تغیر کا وقت مقرر نہ آ پہنچے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ بنایا ہے، جیسا کہ مذکورہ بالا آیت میں مذکور ہے۔ آسمان کے متعلق کچھ اور آیات یہ بھی ہیں، فرمایا، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، پارہ نمبر 30، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 12، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا، پارہ نمبر 30، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 27، بھلا تمہارا دوسری بار پیدا کرنا زیادہ سخت یا آسان، تمہارا دوسری بار پیدا کرنا زیادہ سخت یا آسمان کا، اللہ نے اس کو بنایا۔ ملکوت کی طرف نظر کرو تاکہ تمہیں عزت و جبروت کے عجائب کا علم ہو۔ ملکوت کی طرف نظر کرنے کے یہ معنی نہیں ہے کہ تم آنکھ اٹھا کر ان کی طرف دیکھ لو اور آسمان کے نیلگوں رنگ اور ستاروں کی روشنی کا مشاہدہ کر لو، اس لیے کہ اس میں تو بہائم بھی تمہارے شریک ہیں، وہ بھی آسمان کے رنگ اور ستاروں کی چمک کا مشاہدہ کر لیتے ہیں، اس لیے کہ اگر صرف دیکھنا مقصود ہوتا تو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کیوں فرماتے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پارہ نمبر 7، رکوع نمبر 15، آیت نمبر 76، اور ہم نے ایسے ہی طور پر ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھلائیں۔ آنکھوں سے نظر آنے والی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے عالم ملک و شہادت سے تعبیر فرمایا ہے، اور جو چیزیں پردہ غیب میں ہیں اور آنکھوں سے نظر نہیں آتیں ان کے لیے عالم ملکوت کی تعبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو غیب و شہادت ہر چیز کا علم ہے۔ دوسرا، کوئی شخص ان عالموں میں اپنے عالم ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کو ان دونوں میں سے کچھ علم ہے تو وہ صرف اس قدر ہے جتنا اللہ نے اس کے لیے پسند کیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتدی من رسول، پارہ نمبر 29، رکوع نمبر 12، آیت نمبر 26۔ اور غیب کا جاننے والا وہی ہے، سو وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، ہاں مگر اپنے کسی برگزیدہ پیغمبر کو۔ اے عقل مند انسان، ملکوت میں زیادہ سے زیادہ فکر کر، ہو سکتا ہے تیرے لیے آسمانوں کے دروازے کھل جائیں اور تیرا دل ان کے اطراف میں گشت لگائے، یہاں تک کہ تو عرش الہی کے سامنے کھڑا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تو اپنے مسلسل فکر سے حضرت عمر کے اعلیٰ مرتبے تک پہنچ جائے، جنہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے دل نے میرے رب کو دیکھا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی 6 آیات ذکر کی ہیں، ان میں بالترتیب فکر کرو۔ ترتیب کی صورت اس لیے ہے کہ آدمی ابتدائی مراحل طے کرنے کے بعد ہی اعلیٰ منزل تک رسائی حاصل کرتا ہے، اور قریب کی چیز سے گزر کر دور کی چیز تک پہنچتا ہے۔ آدمی کے سب سے قریب چیز خود اس کا نفس ہے، پھر زمین ہے جس پر اس کا موجودہ ٹھکانہ ہے، اس کے بعد وہ چیزیں ہیں جو اس کے جسم سے متصل ہیں، پھر نباتات، حیوانات اور زمین کی دوسری چیزیں ہیں، پھر زمین سے اوپر کی چیزیں ہیں، پھر ساتوں آسمان اور کواکب ہیں، پھر کرسی عرش ہے اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے اور آسمان کے دربان ہیں، پھر خود وہ ذات والا صفات ہے جو عرش و کرسی اور ساتوں آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، اور جو کچھ آسمان کے اوپر یا زمین کے نیچے یا ان دونوں کے درمیان ہے، ان سب کا مالک ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ بندے اور اس کے معبود کے درمیان بے شمار وسیع زمین، جنگل اور صحرا، بلند و بالا پہاڑ اور زبردست گھاٹیاں حائل ہیں۔ جب تک وہ یہ تمام منزلیں اور فاصلے عبور نہیں کرے گا، اسے اپنے معبود کا قرب نصیب نہیں ہوگا، اور بندہ کا حال یہ ہے کہ وہ ابھی پہلی منزل بھی عبور نہیں کر سکا اور اپنے نفس کی گھاٹی بھی طے نہ کر سکا جو اس سے بے حد قریب ہے، اور بے شرمی کے ساتھ معرفت الہی کا دعویٰ کرتا ہے جبکہ خود اپنے نفس کی معرفت بھی اسے حاصل نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے، میں اپنے رب کو جان چکا ہوں اور میں نے مخلوق کی حقیقت اور معرفت حاصل کر لی ہے، اب کیا سوچوں، کس چیز میں فکر کروں اور کس چیز کی معرفت کے درپے ہوں؟ اس سے کہو کہ وہ آسمان کی طرف نظر اٹھائے، اس کے کواکب میں، کواکب کی رفتار، حیت، طلوع و غروب میں، چاند سورج میں، مشارق اور مغارب کے اختلاف میں، ان کی دائمی حرکت میں فکر کرے اور دیکھے کہ ان کی حرکت میں کبھی سستی نہیں آتی، رفتار میں فرق نہیں پڑتا، ہر سیارہ اپنی مقررہ منازل میں متعینہ وقت کے اندر گردش کرتا ہے، نہ کبھی مقررہ وقت سے زائد ہوتا ہے اور نہ کم، یہ گردش جاری رہے گی یہاں تک کہ اللہ تعالی نے انہیں کتاب کی طرح بند کر دے گا۔ ان کواکب کی تعداد، کثرت اور رنگ کے اختلاف پر بھی غور کرے، بعض سرخی مائل ہیں، بعض میں سفیدی کی جھلک ہے، بعض سیاہی کی طرف مائل ہیں، ان کی شکلیں دیکھے، بعض بچھو کی شکل کے ہیں، بعض بکری کے بچے کی صورت میں، بعض ایسے ہیں جیسے بیل اور شیر، انسان کی شکل کے بھی کواکب ہیں۔ حد یہ ہے کہ زمین پر کوئی ایسی صورت نہیں ہے جس کی نظیر آسمان پر نہ ہو۔ پھر یہ دیکھیے کہ آفتاب اپنے فلک میں 1 سال کے اندر گردش کرتا ہے اور ہر دن ایک نئی چال کے ساتھ طلوع ہوتا ہے اور نئی چال کے ساتھ غروب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کا خالق ہے اسے اپنے لیے مسخر کر لیا ہے، اگر سورج کا طلوع و غروب نہ ہوا کرتا تو رات دن کا وجود نہ ہوتا اور نہ اوقات کی معرفت ہوتی، یا تو دنیا پر ہمیشہ تاریکی کا تسلط رہتا یا روشنی کا، اور نہ یہ پتہ چلتا کہ آرام کا وقت کون سا ہے اور معیشت کا وقت کیا ہے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے رات کو لباس اور آرام کا وقت اور دن کو معاش کے لیے بنایا ہے، دن رات کے اندر کس طرح داخل ہوتا ہے اور رات دن میں کے اندر کیسے داخل ہوتی ہے، کبھی دن مختصر ہوتا ہے اور رات لمبی ہوتی ہے، اور کبھی رات چھوٹی اور دن طویل ہوتا ہے، پھر آفتاب کی رفتار آسمان کے درمیان سے ہٹتی ہے تو موسم بدلتے ہیں، گرمی اور سردی اور ربیع اور خریف کے موسم پیدا ہوتے ہیں. جب آفتاب خط استوا سے نیچے اتر جاتا ہے تو ہوا سرد ہو جاتی ہے اور سردی کا موسم ظاہر ہو جاتا ہے, اور جب ٹھیک خط استوا پر رہتا ہے تو گرمی سخت پڑتی ہے, اور جب ان دونوں کے درمیان میں ہوتا ہے تو موسم معتدل ہو جاتا ہے. غرض یہ ہے کہ آسمانوں کے عجائبات بے شمار ہیں, اگر کوئی شخص ان کے سویں حصے کی معرفت بھی حاصل کرنا چاہے تو یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے. ہم نے جو کچھ بیان کیا اس سے عجائبات کا شمار مقصود نہیں ہے, بلکہ طریق فکر پر تنبیہ کرنا مقصود ہے, اور اس اعتقاد کی طرف توجہ دلانا ہے کہ کوئی ستارہ ایسا نہیں ہے جس کی تخلیق بے شمار حکمتوں کے ساتھ نہ ہوئی ہو. یہ حکمتیں اس کی شکل, رنگ, آسمان میں ان کے محل وقوع, خط استوا سے ان کے بعد و قرب, دوسرے کواکب سے ان کی نزدیکی اور دوری, غرض یہ کہ ہر چیز میں ہے. اسی پر اپنے اعضائے بدن کو قیاس کرو, تمہارا کوئی جزو بدن ایسا نہیں ہے جس میں ایک یا بہت سی حکمتیں نہ ہوں. آسمان کا معاملہ عظیم تر ہے, بلکہ زمین کو آسمان سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے, نہ جسامت میں اور نہ مانوی اوصاف میں. ظاہر ہے آسمان جس قدر عظیم ہے اسی قدر اس کے مانوی اوصاف بھی عظیم ہیں. تم جانتے ہو کہ زمین ایک وسیع ترین سیارہ ہے, یہاں تک کہ کوئی انسان اس کے اطراف میں گھومنے کی طاقت نہیں رکھتا, لیکن اہل علم اس حقیقت پر متفق ہیں کہ سورج زمین سے 160 گنا سے بھی زائد ہے. ایسی بہت سی روایتیں موجود ہیں جن سے سورج کی وسعت کا علم ہوتا ہے. پھر وہ کواکب جنہیں تم بہت مختصر دیکھتے ہو زمین سے کم از کم 8 گنا بڑے ہیں, اور ان میں جو سیارہ سب سے بڑا ہے وہ زمین سے 120 گنا بڑا ہے. اس سے تم ان کواکب کی دوری اور بلندی کا اندازہ کر سکتے ہو. اسی دوری کے باعث وہ تمہیں بہت چھوٹے نظر آتے ہیں. قرآن کریم کی اس آیت میں اسی بعد کی طرف اشارہ ہے, وَرَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا, پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 28, اس کی چھت کو بلند کیا اور اس کو درست بنایا. روایات میں ہے کہ ایک زمین سے دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے, اور یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ایک ستارہ زمین سے کئی گنا بڑا ہے, اور تم بے شمار ستارے آسمان پر چمکتے ہوئے دیکھتے ہو. پہلے تم ان کواکب کی کثرت پر نظر کرو, پھر اس آسمان پر نظر ڈالو جس میں یہ کواکب جڑے ہوئے ہیں, پھر ان کی وسعت پر غور کرو, پھر صورت رفتار پر نظر کرو. تم اس کی حرکت بھی محسوس نہیں کرتے, چہ جائے کا اس کی صورت اور تیز رفتاری محسوس کر سکو, لیکن تمہیں اس میں شک نہ کرنا چاہیے کہ آسمان ایک ستارے کے عرض کی مقدار ایک لہجے میں حرکت کرتا ہے. گویا اگر ایک ستارے کا عرض زمین سے 100 گنا زائد ہے تو آسمان ایک لہجے میں زمین کے عرض سے 100 گنا چلتا ہے. اس کی یہ رفتار ہمیشہ رہتی ہے. اگر تم اس سے غافل رہتے ہو, اس صورت رفتار کی تعبیر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ان الفاظ میں فرمائی, ہاں نہیں, یہ واقعہ معراج کے موقع پر پیش آیا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دریافت کیا تھا کہ کیا سورج ڈھل گیا؟ آپ نے جواب دیا, ہاں نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہاں نہیں کہ کیا معنی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا, ہاں کہنے سے نہیں کہنے کے درمیان جو وقفہ ہوا اس میں آفتاب نے 500 برس کی مسافت طے کر لی ہے. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ مجھے اس روایت کی اصل نہیں ملی, اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. دیکھو آسمان کس قدر وسیع ہے اور کتنا بڑا ہے, لیکن اس کی رفتار کس قدر سریع اور حرکت کس قدر خفیف ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو کہ اس کی تصویر تمام تر وسعتوں کے باوجود آنکھ کے چھوٹے سے ڈھیلے میں منعکس کر دی. تم زمین پر بیٹھ کر اس کی طرف دیکھتے رہو اور تمام آسمان اور اس کے کواکب تمہیں نظر آ جاتے ہیں. اس میں شک نہیں کہ آسمان عظیم ہے اور اس کے کواکب وسیع ہیں، لیکن تم ان کی طرف مت دیکھو بلکہ ان کے خالق کی طرف دیکھو کہ اس نے انہیں کیسے پیدا کیا ہے، پھر کیسے بغیر ستون اور بغیر کسی بالائی رابطے کے روکا ہے۔ تمام عالم ایک گھر کی طرح ہے، آسمان اس کی چھت ہے۔ ہمیں تم پر تعجب ہوتا ہے کہ جب تم کسی مالدار کے گھر جاتے ہو اور اس کے در و دیوار کو دلکش سنہرے رنگوں سے آراستہ دیکھتے ہو تو حیرت سے منہ میں انگلی دے دیتے ہو اور اس مکان کی خوبصورتی کی تعریف کے بغیر نہیں تھکتے، جبکہ تم اس زمینی گھر کو رات دن دیکھتے ہو۔ اس کی زمین، اس کی چھت، اس کی ہوا، اس کا عجیب و غریب ساز و سامان، اس کے محیر العقول حیوانات، اس کے عمدہ نقوش، یہ تمام چیزیں ہر وقت تمہاری نظر میں رہتی ہیں، لیکن نہ تم ان کے متعلق کوئی گفتگو کرتے ہو نہ دل سے ان کی طرف ملتفت ہوتے ہو۔ کیا یہ گھر اس گھر سے کسی اعتبار سے کم ہے جس کی تعریف میں تم رتب اللسان رہتے ہو، حالانکہ وہ گھر تو اس عظیم الشان گھر کا ایک جز ہے بلکہ اس کا معمولی حصہ ہے۔ اس کے باوجود تم اصل گھر کی طرف نہیں دیکھتے۔ اس کی وجہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ یہ گھر رب کریم نے تنہا بنایا ہے، اور یہ کہ تم اپنے نفس، اپنے رب اور اپنے رب کے گھر کو بھول چکے ہو اور اپنے شکم اور شرمگاہ میں مصروف ہو۔ تمہیں شہوت اور حشمت کے علاوہ کسی چیز سے غرض نہیں ہے۔ تمہاری شہوت کی غایت یہ ہے کہ اپنے پیٹ کو لبریز کر لو۔ تمہارا بس نہیں چلتا کہ چوپایا سے 10 گنا کھا سکو۔ اگر کھانا ہی معیار فضیلت ہے تو چوپایا تم سے 10 گنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ وہ تم سے 10 گنا زیادہ کھاتا ہے۔ اور غایت حشمت یہ ہے کہ تمہارے ارد گرد 10-20-100 آدمی جمع ہو جائیں اور زبان سے تمہاری تعریف کریں اور دل میں تمہارے لیے مخلوط اعتقادات رکھیں۔ اگر وہ تمہاری محبت اور عقیدت میں سچے بھی ہیں تو تمہیں ان سے کیا واسطہ، نہ وہ تمہارے لیے اور نہ خود اپنے لیے کسی نفع و نقصان کے مالک ہیں۔ نہ موت، حیات اور حشر ان کے ہاتھ میں ہے۔ تمہارے شہر میں نہ جانے کتنے یہود و نصارہ ایسے ہوں گے جن کا سماجی مرتبہ تم سے کہیں زیادہ بلند ہوگا۔ تم شہوت و حشمت کے فریب میں پڑ کر آسمانوں اور زمین کے ملکوت کی طرف دیکھنے سے غافل ہو گئے ہو، اور اب تمہاری نظر میں مالک ملک و ملکوت کے جمال کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تمہاری مثال تو ایسی ہے جیسے چونٹی جس نے کسی عالیشان محل میں اپنا گھر بنا رکھا ہو۔ وہ محل نہایت بلند و بالا، حسین و جمیل اور مضبوط ہو، اس کے خوبصورت غرفوں میں حوریں غلام ہوں اور اس کے کمرے قیمتی سامان سے بھرے ہوئے ہوں۔ اگر وہ چونٹی اپنے بل سے باہر نکلے اور اپنی کسی بہن سے ملے اور اسے بولنے کی قدرت حاصل ہو جائے تو وہ اپنے تنگ و تاریک مکان اور معمولی غذا کی فراہمی اور معیشت کی کیفیت کے علاوہ کسی اور موضوع پر گفتگو نہ کر سکے، حالانکہ اس کا مسکن ایک خوبصورت محل میں ہے۔ چاہیے تو یہ کہ وہ اپنی بہن کو بتلائے کہ وہ ایک عظیم الشان محل میں رہتی ہے جس کی دیواریں سونے کی ہیں، جس کی زمین چاندی کی ہے، جس میں مہوشوں کا ہجوم ہے اور جو نفیس اور قیمتی سامان سے آراستہ ہے، مگر وہ بیچاری محل کے متعلق کچھ جانتی ہی نہیں ہے، نہ اس کی نظر اپنے مسکن اور غذا سے تجاوز کر پاتی ہے، کیونکہ وہ کوتاہ نظری کے باعث ان امور سے متجاوز نہیں ہو سکتی۔ لیکن تمہاری کیا مجبوری ہے؟ تم کیوں اپنے تنگ اور معمولی مکان میں رہ کر اللہ تعالیٰ کے وسیع ترین محل، اس کی بلند و بالا چھت اور خوبصورت ساز و سامان سے غافل ہو، نہ اس کے ملائکہ سے واقف ہو جو اس کے آسمانوں میں رہتے ہیں؟ آسمان کے بارے میں بس تم اتنا جانتے ہو جتنا چونٹی اپنے مسکن کی چھت سے واقف ہے، اور ملائکہ سے تمہاری واقفیت صرف اس قدر ہے جس قدر چونٹی کو تم سے ہے اور تمہارے گھر کے دوسرے باشندوں سے ہے، مگر چونٹی کو تو اس سے زیادہ معرفت کی قدرت ہی نہیں ہے، نہ اس کی مختصر عقل میں تمہارے محلوں کے عجائب سما سکتے ہیں۔ اس کے برعکس تمہیں ملکوت میں فکر کے گھوڑے دوڑانے اور اس کے عجائب کی معرفت حاصل کرنے پر قدرت ہے، پھر اس قدرت سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ اب ہم اپنے قلم کو فکر کے مزید ذکر سے روکتے ہیں، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، مگر ہم طویل ترین عمریں بھی اس کے ذکر میں کھپا دیں تو جو معرفت اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا کی ہے اس کی شرح و تفصیل بھی نہ کر پائیں، حالانکہ جو کچھ ہمیں معلوم ہے وہ علماء اور اولیاء کے علم کے مقابلے میں نہایت کم ہے، اور جو کچھ تمام علماء اور اولیاء جانتے ہیں وہ انبیاء کرام کے علوم کے مقابلے میں نہایت حقیر ہے، اور جو معرفت تمام انبیاء کرام کو حاصل ہے وہ ملائکہ مقربین کی معرفت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر تمام ملائکہ اور تمام جنوں اور انسانوں کے علم کو اگر اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے رکھا جائے تو اسے علم کہنا ہی صحیح نہ ہو، بلکہ اسے دہشت، تحیر، قصور اور عجز کے علاوہ کوئی نام نہ دیا جا سکے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں کو معرفت عطا کی اور اسے آگاہ کر دیا کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، پارہ نمبر 15، رکوع نمبر 10، آیت نمبر 86، اور تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ یہ ان طریقوں پر اجمالی گفتگو تھی جن میں لوگوں کو فکر کرنی چاہیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات میں فکر کرنے کا طریقہ مذکور نہیں ہے، بلکہ صرف مخلوق میں فکر کا ذکر ہے تاکہ خالق کی معرفت حاصل ہو اور اس کی عظمت، ہیبت اور قدرت کا فہم پیدا ہو۔ جس قدر اللہ تعالیٰ کے عجائب صنعت کی معرفت زیادہ ہوگی، اسی قدر تمہیں اس کی جلالت و عظمت کی معرفت زیادہ حاصل ہوگی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے تم کسی عالم سے اس کے علم کی بنا پر محبت کرتے ہو اور اس کے علم کی تمہیں معرفت حاصل ہے۔ اب اگر تم پر اس کے کچھ اور علوم منکشف ہوں، کوئی اچھوتا شعر یا خوبصورت تصنیف دیکھو یا کسی نئی تحقیق سے تمہارے کان آشنا ہوں، تو تمہیں اس عالم سے کچھ اور محبت ہو جاتی ہے اور تم اس کی توقیر، تعظیم اور احترام میں کچھ اور آگے بڑھ جاتے ہو۔ اس کا ہر کلمہ، ہر شعر، ہر تحقیق تمہارے دل میں اس کا وقار بڑھاتی ہے اور مرتبہ زیادہ کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غور کرنا چاہیے، یا آسمان و زمین اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ موجود ہے سب اسی کی تالیف اور تصنیف ہے، اور یہ ایک ضخیم تصنیف ہے۔ تم زندگی بھر اس کا مطالعہ کرو، کبھی ختم نہیں ہوگی، اور ہر روز تم پر نئے انکشافات، نئی معرفتوں کے دروازے کھلیں گے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے فکر و نظر میں اتنا ہی حصہ ہے جتنا اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ اس گفتگو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اس بیان پر کتاب و شکر کے مضامین بھی شامل کر لیے جائیں۔ کتاب و شکر میں بھی ہمارا موضوع اللہ تعالیٰ کی مخلوق تھا، لیکن وہاں اس اعتبار سے تھا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے وہ اس کا احسان، انعام اور فضل ہے، اور یہاں اس اعتبار سے ہے کہ یہ اس کا فعل ہے اور ہمیں اس میں فکر کرنا چاہیے۔ یہاں ہم نے جن چیزوں میں فکر کیا ہے، ایک فلسفی بھی ان چیزوں میں فکر کرتا ہے، لیکن اس کا فکر بدبختی اور گمراہی کا باعث بنتا ہے، اور توفیق یافتہ شخص کی فکر ہدایت اور سعادت کا سبب بنتی ہے۔ آسمان و زمین میں کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ اور کسی کو ہدایت یافتہ نہ کرے۔ بہرحال جو شخص ان امور میں اس نقطۂ نظر سے غور کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں، اس کی صفت ہیں، وہ ان سے اللہ تعالیٰ کے جلال اور عظمت کی معرفت حاصل کرتا ہے اور ان سے ہدایت پاتا ہے۔ اور جس شخص کی نظر اس پر رہتی ہے کہ یہ امور ایک دوسرے کے لیے مؤثر اور ایک دوسرے کا سبب ہیں، مسبب الاسباب سے ان کا کوئی علاقہ نہیں ہے، وہ گمراہ ہوتا ہے۔ ہم گمراہی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کرم و فضل اور رحمت سے ان مواقع سے بچائے جہاں جہلا کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔